دوسرا مقدمہ جو اس شرح کا مقدمہ ہے، اس میں بھی دو اہم باتیں ہیں مقدمے کے طور پر. شیخ عبداللہ بخاری حفظہ اللہ نے اس مقدمے کی ابتداء اللہ تعالی حمد و ثنا سے کی ہے مختصر، اور فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے یہ علم لقاء میسر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دے، اسے بابرکت کر دے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، یعنی حاضرین اور سامعین سب کو، لما رضیہ انہ سمیع مجیب، جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف راستہ ہے اللہ تعالیٰ اس پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر فرماتے ہیں جو مجالس علمیہ ہیں یہ بڑی بابرکت ہوتی ہیں، اور یہ علم شرعی کی حفاظت کے لیے، ان کی مدارسہ کے لیے ہوتی ہیں، اور اس دعوت کے لیے ہوتی ہیں، اور اس علم کی فضیلت کا بیان کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ ایک ہی راستہ ہے نجات کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا. جو بھی اس پہ چلتا ہے اس کا حق ادا کرتا ہے اور اس کے اصول سے اس علم کو حاصل کرتا ہے، یعنی الوحیین الکتاب والسنہ وفق فهم سلف الامہ رضی اللہ عنہم تعالی ورضاہم اجمعین، یہ اصول ہیں، کتاب و سنت ہے اور فہم سلف الامہ ہے. پھر فرماتے ہیں طلب علم کی اہمیت کے تعلق سے کہ طلب علم جو ہے عبادت شرعیت، عبادت ہے، اور ہر عبادت کے لیے جیسے کہ دوسری عبادات ہیں، اس طلب علم کے لیے بھی وہی چیزیں لازمی ہیں جو شرطیں ہیں، جیسے کہ عبادت کے رکن یا شرطوں بھی کہا جاتا ہے اخلاص اور متابعہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع، اور اس وقت تک اس کو حاصل کرنا ممکن ہی جب تک کہ اس علم کو حاصل کرنے کے جو آداب ہیں حاصل نہ کیے جائیں اور جو آفتیں ان سے نہ بچا جائے. تو علم کو حاصل کرنے کے آداب بھی ہیں جن کو حاصل کرنا چاہیے، اور کچھ آفتیں بھی ہیں جو علم کو تباہ کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، اور طالب علم کو بھی ہلاک کر دیتی ہیں، ان آفتوں سے بھی بچنا ہے. پھر فرماتے ہیں اور جب طالب علم کتاب و سنت جو طالب علم ہے کہ بہت عظیم جگہ ہے شریعت میں، اور جو بھی اس علم کو حاصل کرتا ہے اخلاص اور اتباع سنت سے، تو اور جو اس کے لیے یعنی وعدہ کیا گیا ہے خیر کا، اور اس کی وعید جو ہے جو اس میں سے کسی چیز سے پیچھے رہ جاتا ہے علم حاصل کرنے کے بعد. پھر فرماتے ہیں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات ہے علم کی اہمیت کے تعلق سے، یہ بھی علامہ ابن القیم کی کتاب الفوائد صفحہ نمبر 60 سے شیخ صاحب بیان کرتے ہیں کہ اعلی الہمم فی طلب العلم طلب علم الکتاب والسنہ والفہم عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم نفس المراد وعلم حدود المنزل وعلم حدود المنزل. فرماتين سب سے اعلى همة طلب علم جو ہے، سب سے بلند همة طلب علم، طلب علم كتاب والسنة ہے، كتاب والسنة كعلم ہے، والفهم عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم نفس المراد، وجو مراد الله تعالى كي الله تعالى كي پیار پیغمبر صلى الله عليه وسلم كي اس مراد کے مطابق علم کو حاصل کرنا ہے، وعلم حدود المنزل وجو نازل کیا کہ اس کے حدود کے اندر ہی علم کو حاصل کرنا ہے. وأخص همم طلاب العلم، اور طلاب علم کی جو سب سے پست ہمت ہے یعنی سب سے بدترین طریقہ ہے، قصر ہمتہ علی تتبع شواذ المسائل، جب ہمت کو قاصد کر دے شاذ مسائل کے پیچھے لگنے سے، جو مسائل شاذ ہیں، جو شواذ المسائل ہیں، وما لم ينزل، اور جو نازل نہیں ہو، ولا هو واقع، اور نہ ہی جو چیز واقع ہے، صرف خیالی باتیں ہیں، اور یہ وہ مسائل جو شاذ مسائل ہیں. اگر فقہ کی بات بھی کرتے ہیں تو جو فقہ میں بعض یعنی فقہ کتاب غلطیاں، کافی غلطیاں ہیں، جیسے کہ فقہ حنفی میں وہ کئی شاذ مسائل ہیں جو مفتی بھی نہیں ہیں ان کے نزدیک بھی. تو بعض طلاب علم اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے ان شاذ مسائل کو لے کر مختلف علماء سے سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال بھی کسی نے یعنی پوچھا اور نصیحت بھی مجھے طلب کی ہے کہ اس بارے میں کچھ کہوں، میں یہی نصیحت کرتا ہوں جیسے کہ شیخ صاحب یہاں پہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا قول نقل کر رہے ہیں، وہ اخص ہمم طلاب علم قصر ہمت فی علی تتبع شواذ المسائل، یہ نشانی ہے کہ ایسا شخص جو ہے یہ طالب علم ہے یہ سب سے پست ہمت والا ہے. اگر بلند ہمت والا ہوتا تو ان مسائل کے پیچھے نہ لگتا. وہ مسائل جو مفتا بھی نہیں ہے اگر کتاب میں لکھ دیے گئے ہیں اور غلط ہے, اگرچہ یعنی بعض یعنی جو حناف ہیں وہ متعصب ہیں, یہ بھی سچ بات ہے. تعصب کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا دین ہے, اگرچہ مسائل مفتا بھی نہیں, ان کے اپنے مذہب میں مفتا بھی نہیں ہے. جب وہ ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہیں تو بعض طلبا ان کے پیچھے لگ کے ان شواد مسائل کو بھی زیادہ پکڑ کے یعنی عام کر دیتے اور سوال پر پھر سوال کرتے ہیں اور یہ مسائل پھر الجھ جاتے ہیں ان مسائل میں. وہ جو اصل اساس عقیدے کا جو اصول ہیں, وہ جو اصل اختلاف ہے ہمارا بریلوی سے یا دیوبندیوں سے یا اشاعرہ ماتریدیہ سے جو عقیدے کے تعلق سے, وہ اصل مسائل جو وہ رہ جاتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وأخص همم طلاب العلم قصر همتي على تبع شواذ المسائل, سب سے پہلے وما لم ينزل ولا هو واقع, جو نازل بھی نہیں ہوا کوئی مسئلہ, نہ کوئی حالات حاضر میں اس کا کوئی تعلق نہ واقع ہے. او كانت همته معرفة الاختلاف وتبع اقوال الناس, یا بس اختلاف کو جاننا ہے, فقہا کا اختلاف کیا ہے کسی مسئلے میں اور لوگوں کی باتوں کے تتبع کرنا, یہ بھی پست ہمت کی نشانی ہے. ویس لو ہمت الى معرفة الصحيح من تلك الاقوال, اچھا ان اقوال کو پتہ تو لگ گیا کہ اختلاف ہے, اچھا صحیح قول کیا ہے, اس کی ضرورت نہیں اسے صحیح قول کیا ہے, راجح قول کیا ہے, کتاب سنت منہج سلف فہم السلف کے مطابق کیا ہے, اس کی ضرورت اسے نہیں محسوس ہوتی. صرف قول جمع کرتا ہے اور اختلاف فی مسائل میں پڑ جاتا ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے پستی کے اور وقت ضائع کرنے کے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وقل ان ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه, اور بہت کم ہے کوئی بھی ان کے علم سے استفادہ حاصل کرے. صحیح بات, جو طلاب علم پر وقت ان مسائل میں ضائع کر رہتے ہیں, آپ دیکھ لیں ان کا علم جو ہے ان کی حد تک ہی رہ جاتا ہے, ان کے علم سے استفادہ ممکن نہیں ہوتا. پھر فرماتے ہیں شیخ عبداللہ بخاری حفظہ اللہ فمن رزق ما اشار الیہ, جسے اللہ تعالی رزق دے دے جس کے اشارہ ابن القیم نے کیا ہے رحمہ اللہ نے, من الہمت العالیہ فی تحقیق هذا مطلب النفیس, جو ہمت عالیہ طلب علم حاصل کر لے, فقد ہدی و فاز, تو ایسے شخصیات یافتہ بھی ہے اور کامیاب بھی ہے. پھر علامہ عبدالرحمٰن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی منظومہ فقواعد الفقہیہ سے نقل کرتے ہیں, فرماتے اعلم ہدیت ان افضل المنن علم یزیل الشک عنک والدرن ویکشف الحق لذی القلوب ویوصل العبد الى المطلوب. فرماتے ہیں ان دو بیت شعر میں شیخ صاحب جو ہیں یزیل بی ذکر رحمہ اللہ فی ہذین البیتین ما یزیل عن القلب الشبہات والشہوات وهو العلم النافع, جو بھی دل پر وارد ہوتے ہیں شبہات اور شہوات ان دونوں کے خاتمے کا بیان کیا کہ دل سے ان دونوں چیزوں کو کیا ختم کرتی ہیں. فرماتے ولا شک ان شبہات تورث الشک, شبہات سے شک پیدا ہو جاتا ہے دل میں, شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں, جو شہوتیں ہیں تورث درد القلب المفضي الى خمول البدن عن الطاعات والقربات لله تعالى, اور جو شہوتیں جو محرمات ہیں جن کا ارتکاب کیا جاتا ہے یہ جسم کو کمزور کر دیتی ہیں طاعات اور قربات سے, تو انسان طاعات سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے, پست ہو جاتا ہے, سست ہو جاتا ہے ان شہوات کی وجہ سے, اور شبہات کی وجہ سے شک و شبہات میں پڑ جاتا ہے اور یعنی غلط عقائد غلط راستے یا غلط منہج کو اختیار کرنے کا خدشہ رہتا ہے. فرماتے ہیں تو شیخ صاحب نے رحمہ اللہ نے علامۃ العلم النافع بیان فرمائی ہے ان دو ابیات میں کہ جو ان دو بیمار و آفتوں کو ختم کر دیتی ہیں وہ کیا ہیں, دو بیماریں کیا ہیں, شبہات اور شہوات, اس کا علاج کیا ہے, حل کیا ہے؟ فرماتے ہیں الیقین الذی ضد الشک, سب سے پہلے یقین جو شک کے ضد ہے, والایمان التام الموصل العبد لكل مطلوب, اور دوسرا الایمان التام ایمان کامل جو ہے جو بندے کو ہر مطلوب کی طرف حاصل کرنے کی طرف پہنچا دیتا ہے, والذی یثمر عملا صالحا وذلك ضد الشهوات, جو عمل صالح کے ثمرے کا باعث بنتا ہے اور یہ شہوتوں کے ضد ہے. دو آفتیں شہوات یا شبہات اور شہوات, اور ان کے ضد میں ان کا جو علاج ہے جو علم النافع کی علامت ہے وہ کیا ہے, الیقین والایمان التام یا ایمان الکامل. فرماتے ہیں جب بندہ علم نافع میں آگے بڑھتا ہے تو اس کا یقین مزید بڑھ جاتا ہے اور اس کا ایمان بھی کامل ہو جاتا ہے، اور ان دو چیزوں سے تتم السعادت للعبد والفلاح والفوز، سعادت، فلاح اور کامیابی جو ہے وہ ان دو چیزوں سے جڑی ہوئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، سورۃ سجدہ آیت نمبر 24 میں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں سے امام بنائے ہیں، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے ہیں، یعنی ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہمارے آیتوں پر یقین کیا کرتے تھے. پھر شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں مجموع الفتاوی میں سے، فرماتے ہیں الخیر والسعادة هو الكمال والصلاح، سن لے، الخیر والسعادة والكمال والصلاح منحصر في نوعين، صرف دو چیزوں میں ہے، في العلم النافع والعمل الصالح. ابن القیم رحمہ اللہ کی بڑا نفیس اور پیارا کلام نقل کرتے ہیں الفوائد میں سے، کہ علم کی حقیقت کیا ہے اور اس کی ماہیت کیا ہے اور اس کے فساد کے اسباب کیا ہیں. فرماتے ہیں فائدۃ فی اقسام العلوم، علوم کی اقسام ہے، علم کیا ہے اور عمل کیا ہے، ذرا پیاری بات سنیں ذرا غور سے. فرماتے ہیں العلم نقل صورۃ المعلوم من الخارج واثباتها فی النفس، علم ہے کیا، نقل صورۃ المعلوم من الخارج، معلوم ایک انفارمیشن ہے، خارج ہے، باہر ہے، آپ جانتے نہیں ہیں، اسے جب آپ نقل کرتے ہیں اور اپنے نفس میں اسے ثابت کر دیتے ہیں اسے کہتے ہیں العلم. یہ چیز آپ نہیں جانتے، اپنے معاشرے سے، اپنے ماحول سے اسے آپ نے لیا ہے اور اپنے دل کے اندر اسے بسا دیا ہے، یہ کیا ہے، یہ علم ہے. اچھا عمل کیا ہے، نقل صورۃ علمیۃ فی النفس واثباتها فی الخارج، جو آپ کے اندر ایک انفارمیشن بیٹھ گئی ہے، جو باہر سے آپ نے لی تھی، آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہے، اب اس کو باہر ظاہر کرنا ہے، جو آپ طریقہ اختیار کریں اسے ظاہر کرنے کا وہ عمل ہے. سبحان اللہ، چاہے آپ زبان سے اسے بیان کریں یا چاہے اپنے عمل سے، جسم سے اسے بیان کریں. اگر عقیدہ ہے دل میں تو زبان پہ آتا ہے، آپ کا عمل میں آئے گا. اگر کوئی عبادت ہے، کوئی عمل ہے تو آپ کا عمل پہ نظر آئے گا. اگر کوئی قول ہے تو آپ کی زبان پر وہ نظر آئے گا یا سنائی دے گا. تو یہ عمل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول کے معاشرے کا کتنا اثر ہوتا ہے علم اور عمل میں، سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں اب صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. فرماتے ہیں فَإِن كَانَ الثَّابِتُ فِي النَّفْسِ مُطَابِقًا لِلْحَقِيقَةِ فِي نَفْسِهَا، اگر جو نفس کے اندر جو آپ نے بسا دیا ہے، ثابت کر دیا ہے، اگر حقیقت کے مطابق ہے فَهُوَ عِلْمٌ صَحِيحٌ، تو علم صحیح ہے. وَكَثِيرٌ مَّا يَثْبُتُ وَيَتَرَاءَى فِي النَّفْسِ صُوَرٌ لَيْسَ لَهَا وُجُودٌ حَقِيقِي، اور کئی اوقات ایسا ہوتا ہے جو آپ نے صورت بٹھائی ہے علم کی اپنے دل میں، ثابت کی ہے نفس میں، اس کو کوئی حقیقت نہیں ہوتی. فَظُنُّ الَّذِي قَدْ أَثْبَتَ فِي نَفْسِهِ عِلْمًا، تو اسے علم سمجھ لیتا ہے، وَنِهِ مُقَدَّرَةٌ لَا حَقِيقَةَ لَهَا، حقیقت میں اس کے کوئی وجود نہیں ہوتا. وَأَكْثَرُ علوم الناس من هذا الباب، لوگ اکثر جو علوم ہے وہ اسی میں سے ہے، یعنی جسے کوئی حقیقت نہیں ہے اور کوئی اہمیت، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. پھر فرماتے وَمَا كَانَ مِنْهَا مطابق للحقيقة في الخارج فهو نوعان، وجو حقيقة كمطابق هي اسكي دو قسم هي، نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به، پہلے قسم وہ علم ہے جس سے نفس، جس کو حاصل کرنے سے نفس کامل ہو جاتی ہے، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه. الله أكبر، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم حاصل کرنا جو ہے، اللہ تعالیٰ کی اسماء، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی افعال، اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اور اللہ تعالیٰ کی نہی، امر اور نہی، یہ جو علوم ہیں یہ سارے وہ علوم ہیں جس سے نفس کامل ہوتی ہے، جو جب حقیقت کے مطابق ہو. شرط یہ ہے، اگر حقیقت کے مخالف سب سے بدترین ہو جاتا ہے، حقیقت کے مطابق شرط یہ ہے. پھر فرماتے ہیں ونوع لا يحصل نفس به كمال، دوسرے قسم کا وہ علم جس سے نفس کو کوئی کمال حاصل نہیں ہوتا، وهو كل علم لا يضر الجهل به، یہ ہر وہ علم جس کی نہ حاصل کرنے سے یا جاہل رہنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. فإنه لا ينفع علم به، نہ تو اس کو علم حاصل کرنے کو نفع ہوتا ہے، نہ اس سے جہالت سے کوئی نقصان ہوتا ہے. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو اسے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے. پھر فرماتے ہیں وهذا حال اكثر العلوم الصحيحه المطابقه التي لا يضر الجهل بها شيئا. اور اس کی مثال کئی ایسے علوم ہیں جو دنیاوی علوم میں سے ہیں جو حقیقت کے مطابق تو ہیں, جو صحیح تو ہے, لیکن اس سے جہالت جو ہے نقصان دہ نہیں ہوتی. كالعلم بالفلك ودقائق ودرجاته, جیسے کہ فلک کا علم ہے, اگر کوئی حاصل نہیں کرتا کیا فرق پڑتا ہے اسے فلک کے علم کی؟ کیا آج کل کے زمانے دیکھ رہے بہت سارے ایسے علوم ہیں. میں محرمات کی بات نہیں کرتا, میوزک کا علم ہو گیا, لوگ میوزک میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں, لوگ ڈانس میں پتہ نہیں کوریوگرافر بن گئے, اس کا ایک علم ہے. یہ تو محرمات کی بات ہو رہی ہے, یعنی وہ علم جو حقیقت کے مطابق ہے جو صحیح ہے, لیکن اس کو حاصل کرنے سے وقت ضائع ہوتا ہے, ان کو خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا. كالعلم بالفلك ودقائق ودرجات وعدد الكواكب ومقادير والعلم بعدد الجبال والوانها ومساحات ونحو ذلك. اب بوٹنی کا علم لے لیں, بوٹنی کے علم سے کیا ملتا ہے آپ کو؟ پودوں کتنے پودے ہیں, کیا کرتے ہیں پودے, سارا وقت ضائع کر دیا پودوں میں. اب جیوگرافی ہے مثال کے طور پہ, اب جو پہاڑوں کی باریک بینی ہے کہ کس پہاڑ میں کیا ہوتا ہے لوگ پتہ نہیں, تو اگر کوئی اسے حاصل نہیں کرتا, اگرچہ حقیقت کے مطابق ہے یہ علم, مخالف نہیں حقیقت کے, لیکن وقت کا ضیاع ہے, اور کئی لوگ اس میں بہت آگے چلے جاتے ہیں. اس پہ آپ قیاس کر کے دیکھ لیں کتنے ایسے علوم ہیں جو اس طریقے کے ہیں. پھر فرماتے ہیں فشرف علم بحسب شرف معلومه وشدت الحاجه اليه. پھر وہی بات, کسی علم کی شرف جو ہے دو چیزیں سے جڑی ہوئی ہیں, اس معلوم سے جو انفارمیشنز ہیں اس کے تعلق سے, اور اس کی حاجت لوگوں کی کتنی شدت ہے اس کی حاجت کی. وليس ذلك الا العلم بالله وتوابع ذلك, جیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم ہے اور جو اس کے تابع ہیں, یعنی شریعت کا علم جو ہے اور جس کے اساس عقیدہ کا علم ہے. واما العلم فآفته, اچھا علم کی آفت کیا ہے؟ فرتعد مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه الله ويرضاه, اگر اللہ تعالیٰ کی جو شرعی جو دینی علم اس کے مطابق نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, جسے اللہ پسند کرتا ہے, یہ علم کی آفت ہے. فرمایا وذلك يكون من فساد العلم تارة ومن فساد الإرادة تارة, اس کی دو وجوہات ہیں, یا تو فساد العلم کی وجہ سے ہوتا ہے, یا فساد الارادہ جو انسان کا ارادہ ہے وہ فاسد ہوتا ہے. علم غلط حاصل کرنا جہل مرکب کی بنیاد پر فساد العلم ہے, غلط طریقے سے علم حاصل کرنا ہے, یا نااہل لوگوں سے علم حاصل کرنا ہے, یا باطل منہج والوں سے علم حاصل کرنا, یہ کیا ہے؟ فساد العلم ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا ہے فساد الارادہ, ارادہ غلط ہے شروع سے. اگر علم صحیح بھی حاصل کرنا ہے تو فساد برپا کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ہے, صرف لوگوں کے بیچ فتنہ ڈالنے کے لیے علم حاصل کرنا ہے, کیونکہ ارادہ صحیح نہیں ہے, نیت خلوص نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے نیت میں. ففسادہ من جهة العلم, اچھا جهة العلم کا فساد کیا ہے؟ فرماتے ہیں یعتقد ان هذا مشروع محبوب لله, کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ جو وہ عمل کر رہا ہے یا جو علم حاصل کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور مشروع ہے, وليس كذلك, حقیقت میں اس کے مخالف ہے, او يعتقد ان يقربه الى الله وان لم يكن مشروعا, اور جو عمل کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے گا جبکہ وہ مشروع ہی نہیں ہے. یعنی بدعتی جو ہے, جو بدعت پہ عمل کرتا ہے وہ کیا سمجھ کے عمل کرتا ہے؟ میں کوئی نافرمانی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے, یہ دوری اختیار کر رہی ہوں یا نزدیکی حاصل کرنے کے لیے یہ ساری محنت ہو رہی ہے؟ تو بدعتی ہمیشہ یہی سوچ کے بدعت پہ عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرب حاصل کر رہا ہے. فظن انه تقرب الى الله بهذا العمل وان لم يعلم انه مشروع, اسے کوئی فرق نہیں, مشروع ہے نہیں ہے, دلیل ہے نہیں ہے, وہ صرف عمل ہی کرنا چاہتا ہے, تو یہ فساد من جهة العلم فاسد ہے. وفساد من جهة القصد, قصد کے تعلق جو فساد ہے, فإنه لا يقصد به وجه الله والدار الآخرة بل يقصد به الدنيا والخلق, نیت میں کھوٹ ہے, اخلاص نہیں ہے لوگوں کی رضا کے لیے یا عمل کرنا چاہتا ہے یا دنیا کے کسی مقصد کے لیے وہ علم حاصل کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں هاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل الى السلامة منهما الا بمعرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب العلم والمعرفة وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة, فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله. علاج کیا ہے ان آفتوں کا؟ دو چیزیں ہیں فرماتے ہیں في العلم والعمل, کیا ہیں؟ سب سے پہلے صحیح معرفت, دین کی صحیح معرفت, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، فی باب العلم و معرفہ، علم و معرفت کے اعتبار سے، یعنی دلیل کی روشنی میں عمل کریں تو عمل کرے، اپنے عقیدہ حاصل کرنا ہے تو قرآن سنت و منہج سلف کی روشنی میں حاصل کرنا ہے، اور دوسرے جو ہے اخلاص، ارادۃ اللہ، ارادۃ وجہ اللہ والدار الآخرہ. فرماتے ہیں والایمان والیقین یورثان صحۃ المعرفۃ وصحۃ الارادہ، اور پھر وہ بات ایمان اور یقین سے جو ہے وصحۃ المعرفۃ وصحۃ الارادہ دونوں کو صحیح کر دیتی ہیں. معرفت جو ہے وہ بھی آپ دلیل کی روشنی میں حاصل کریں گے، علم بھی آپ کا درست ہو جائے گا، اور جو آفت ہے وہ بھی دور ہو جائے گی کہ بغیر علم کے عمل کرنا ہے، اور صحت الاراد اخلاص بھی اللہ تعالیٰ میسر فرمائے گا، اور اخلاص پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. الى آخر ما قال. پھر فرماتے ہیں هذا مبحث نفیس و دقیق، نسأل اللہ جل وعلا ان يرزقنا وإياكم سنة اتباع بحق وحقیقة، آمین رب العالمین. یہ تو علم کے تعلق سے پہلا مقدمہ. دوسرا مقدمہ جو ہے فرماتے ہیں، پہلا مقدمہ جو تبین حقیقت العلم و اہمیت ہی جو گزر چکا ہے، دوسرا مقدمہ ہے جو اس رسالہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو اصول السنہ ہے اس کے تعلق سے فرماتے ہیں. اس کے تعلق سے بھی دو باتیں ہیں، من جہت الکاتب من جہت الکتاب، مصنف کون ہے؟ الامام محمد رحمہ اللہ، اور یہ کتاب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اب امام الحمیدی رحمہ اللہ کا مختصر سا تعارف سن لیں. فرماتے ہیں فالامام الحافظ العلم ابو بکر عبد اللہ بن الزبیر بن عیسی القرشی الحمیدی المکی، یہ ان کا نام اور نسب ہے. روى عنه، هذا الامام روى عنه جمع من ائمه الاسلام ومن رؤوسهم الامام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، يعني كشاگردوں میں سے امام البخاری ہیں، صاحب الصحيح، يعني امام بخاري کے استاد ہیں. يعني سب سے پہلا تعارف جو امام الحميدي رحمه الله کا ہے کہ امام بخاری کے استادوں میں سے ہے. فقد روى عنه في صحيحه ومن ذلك اول حديث في الجامع الصحيح، سب سے پہلے حدیث صحیح بخاری میں کون سی ہے؟ اعمال بالنیات. سب سے پہلا ابتدا کہاں سے؟ قال حدثنا الحمیدی، عبداللہ بن زبیر الحمیدی رحمہ اللہ، یہ حمیدی ہیں. اب سند دیکھیں صحیح بخاری کی، جو پہلی سند ہے جس سے کتاب کی ابتدا ہوتی ہے، معروف حدیث اعمال بالنیات جو حدیث ہے، جو سب سے سند میں جو سب سے پہلا نام ہے وہ الامام الحمیدی رحمہ اللہ کا ہے، جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں. وكذلك روى عنه امام مسلم في مقدمة صحيحه، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، امام مسلم نے بھی مقدمة صحیح میں بیان کیا. وروى عنه الامام ابو داود والامامان الرازيان ابو حاتم وابو زرعه وغيرهم من سادات العلماء وائمه اهل السنه، ان كان علاوه به كعلماء. قال حافظ بن ناصر الدين الدمشقي حدث عنه البخاري وغيره من كبار الائمه. اور ان کے استادوں میں سے شاہ صاحب فرماتے ہیں جو اپنے زمانے کے، یعنی اس زمانے کے جو بہت بڑے علماء تھے، ان سے علم حاصل کر، امام وقیع بن الجراح الرواسی، وقیع بن الجراح الرواسی، اور امام قتيبة بن سعيد البغلاني ويعلى بن عبيد الطنافسي وغيره من اهل العلم وحفاظ الاسلام. ان کے تعلق سے چند علماء کی باتیں سن لیں. امام اهل السنه امام احمد بن حنبل رحمه الله فرماتے ہیں قال الحميدي، قال الحميدي عندنا امام، حميدي ہمارے نزدیک امام ہے، جسے طبقات الحفاظ میں ارسل علم النبلاء میں بیان کیا گیا ہے. امام اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ائمۃ فی زماننا الشافعی والحمیدی وابو عبید، ہمارے زمانے میں جو امام ہے یعنی علم ہے، جو علماء ہیں وہ شافعی ہیں اور حمیدی اور ابو عبید ہیں. امیر المؤمنین، اچھا اس کا حوالہ تاریخ الاسلام للذهبی، امام صاحب الرفیق کے قول جو نقل کرتے ہیں. امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حمیدی الحمیدی امام فی الحدیث، فرماتے ہیں حمیدی جو ہے وہ حدیث میں امام ہیں. یہ بھی تاریخ الاسلام امام الذهبی نے نقل کیا ہے. والحافظ الامام ابو عبد اللہ الحاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحمیدی مفتی اہل مکہ ومحدثهم، حميدي جو ہے اہل مکہ کا مفتی اور محدث ہیں. وہ اہل حجازی فی السنت کا احمد بن حنبل اہل العراق، اور اہل حجاز کے لیے امام حمیدی کا جو درجہ ہے وہ ویسے جیسے کہ امام احمد بن حنبل کا اہل عراق کے لیے درجہ ہے سنت میں، یعنی امام اہل سنہ اپنے زمانے کے. شیخ صاحب کی جو تصنیفات ہیں امام حمید رحمہ اللہ کی، ان میں سے المسند جس کی دو جلدیں ہیں، جس کی دو طبعات ہیں، اور اس کے آخر میں مسند کی جو ہے اس میں اصول السنہ جو ہے، جو آج ہمارا شرح ہے، یہ اس میں یعنی ملحق تھا، جوڑ دیا گیا تھا، اور مکتبہ ظاہریہ میں بھی اس کا نسخہ موجود ہے جو اس مسند کا حصہ نہیں ہے اور ان سے جوڑا گیا ہے. امام حمید رحمہ اللہ کی وفات جو ہے سن 219 میں ہوئی، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. کتابیں دیکھتے ہیں اگر 220 لکھی ہے باہر، بعض علماء نے 220 بھی کہا ہے، لیکن جو محفوظ ہے وہ 219 ہے، تو درست کر لیں 219 ہے امام حمید رحمہ اللہ کی وفات. دوسرا مقدمہ فرماتے ہیں اس کتاب یا جو شرح السنہ ہے، جو امام حمید رحمہ اللہ کی مختصر سے تصنیف ہے عقیدہ کے اصول کے تعلق سے، اس کے تعلق سے ہے. فرماتے ہیں سب سے پہلے اس رسالے کی نسبت جو ہے امام حمیدی کی طرف، کیا صحیح ہے یا نہیں ہے. اور اس پہ ایک اہم بات، بنیادی بات شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی کتاب ہو یا رسالہ ہو، کسی طرف اگر منسوب کیا جاتا ہے تو اس کی تحقیق کرنا ضروری ہوتی ہے کہ کیا وہ واقعی اس عالم کی کتاب ہے یا تصنیف ہے یا نہیں. اور پھر مثال بھی دیتے ہیں کہ جیسے کہ سن علی رانہ کے تعلق سے یہ یعنی کتاب منسوب نہج البلاغہ، جو کہ سن علی رانہ کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ سن علی رانہ کی تصنیف ہے یا ان سے یہ کتاب موجود ہے. فرماتے ہیں درست نہیں ہے، اس لیے تحقیق کرنا لازمی ہوتا ہے کہ کیا یہ جو کتاب پڑھی جا رہی ہے یا جس کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کی نسبت فلان عالم کی طرف ہے، یہ سچ ہے یا نہیں ہے. اور اس کی دلیل کے طور پر چار اقوال نقل کرتے ہیں. یہ جو تصنیف ہے رسالہ اصول السنہ امام حمید رحمہ اللہ کا، جو یوں کی طرف صحیح منسوب ہے اور انہیں کی تصنیف ہے، سب سے پہلے کہ الحافظ ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ نے اس رسالہ کو سند کے ساتھ بیان کیا ہے ذم التأویل کی تصنیف میں. امام حافظ ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ کی کتاب ذم التأویل، اس کتاب میں اس رسالے کا ذکر اصول السنہ کا، اور وہ پوری سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. دوسری دلیل فرماتے ہیں اسند ہے ایضا الحافظ الذهبی فی کتاب ہی تذکرۃ الحفاظ، امام حافظ امام ذهبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ کتاب میں اس کی سند کے ساتھ اس رسالے کو بیان کیا ہے. جب اگرچہ پورا مکمل رسالہ نقل نہیں کیا ہے، لیکن بہت سارے حصے بیان کیے ہیں اور نسبت بھی ثابت کی ہے کہ امام حمیدی کی تصنیف ہے. تیسری دلیل فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کئی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے اور نسبت امام حمیدی کی طرف کی ہے. اور چوتھے نمبر پہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ان میں سے بہت ہی یعنی کوٹنگز لی ہیں اس رسالے سے، اور فرمایا ہے کہ امام حمیدی کی عظیم کتاب سے لیا گیا ہے، جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب اجتماع الجزء الاسلامیہ معروف تصنیف ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی، اس کتاب میں انہوں نے امام حمیدی کی کئی اقوال جو اس رسالے میں موجود ہیں وہ نقل کیے ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رسالہ جو ہے امام حمیدی کی طرف صحیح منسوب ہے. پھر نص الرسالہ اگلا جو چیپٹر ہے پورا، آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً صرف دو صفحے ہیں، چار پیجز ہیں صرف، یہ پوری تصنیف ہے. ابھی تک ہم نے مقدمہ جو ہے صرف اس رسالے کو پڑھنے کے لیے بیان کیا ہے. اور امام سلف دیکھیں، جب علم شرف والا علم ہے، اس علم کی حفاظت کیسے کی گئی ہے، ان دو صفحوں کو ضائع نہیں ہونے دیا، سبحان اللہ. اور دو صفحوں کے اندر کتنا پیارا علم ہے اور کتنی عقیدے کی پیاری باتیں ہیں بیان کرتے ہیں. پہلا مقدمہ پہ رکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلے درس جو ہے وہ اس شرح سے شروع کرتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.